وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
پانچویں ہجری کا اہم ترین واقعہ کہ جس سے تقریباً تمام ہی مسلمان آشنا ہیں وہ ہے واقعہ جنگ خندق کا, اور اسی جنگ کو کہا جاتا ہے غزوہ احزاب. احزاب جمع ہے حزب کی. پہلے ہم نے توجہ دلائی تھی کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ کہ جس کا نام تھا بنو نظیر, اس کے کچھ افراد تھے گو کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ چکے تھے, لیکن یہودی کیونکہ ہمیشہ سازشی کام کرتے ہیں لہٰذا مختلف یہودی قبیلے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدے کر چکے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو روز بروز ترقی مل رہی ہے تو وہ اندر سے جلنے لگے, انہیں حسد ہوا, اور اپنے اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کفار قریش کے ساتھ رابطے قائم کرنا شروع کر دیے تھے. جبکہ میثاق مدینہ کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے, ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ مختلف شرائط تھیں کہ جن میں اہم ترین شرط یہی تھی کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کی مخالفت کی, اور ان افراد نے کفار قریش کو ابھارنا شروع کیا, اور اب یہ مشورہ دیا کہ آؤ مل کے ایک بڑا حملہ کریں. لہٰذا مختلف عرب قبائل کو جمع کیا گیا. اب کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ احزاب جمع ہے حزب کی, تو مختلف حزبیں, مختلف قبیلے, مختلف اقوام, مختلف افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہوئے, اور ان سب کا ارادہ تھا کہ مدینہ پہ حملہ کریں اور مدینہ کو ختم کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی علم ہوا تو آپ نے اصحاب کے درمیان اس موضوع کو رکھا, جیسا کہ آپ کی روش تھی کہ اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایران میں ان کے علاقے میں جب جنگ ہوتی تھی تو اس سے پہلے ارد گرد ایک خندق کھود دیتے تھے, لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور کہا کہ ہم بھی ایک ایسی جگہ منتخب کرتے ہیں کہ جہاں پر ہر جانب سے حملہ نہ ہو سکے, اور سامنے کی جانب یا تقریباً بعض جگہ بیان ہوا کہ تین جانب خندق کھودا گیا. اب 10-10 افراد کے گروپ بنائے گئے اور کہا گیا کہ ان 10 افراد کو 10 ہاتھ کے برابر خندق کھودنی ہے. خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھودنے کے کام میں مصروف رہے. اب جب یہ خندق کھود گئی اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس خندق کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی اور گہرائی بھی 10 ہاتھ تھی, اور یہ طویل خندق مسلمان فوج کے ارد گرد بن گئی. ہدف یہ تھا کہ جب سامنے سے حملہ ہو تو یہ لوگ قریب نہ آ سکیں بلکہ دور سے حملہ کریں. لہٰذا جب خندق کھود گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ کفار کی فوج قریب آ گئی تو کفار پتھر پھینک رہے تھے, تیر پھینک رہے تھے, اسی طرح سے مسلمان بھی تیر کا جواب تیر سے اور پتھر کا جواب پتھر سے دے رہے تھے. اس دوران کچھ سوار خندق کے ایک جانب سے کود کر آ گئے اور گھوڑے سمیت کود کر آئے. ان میں سے جو سر فہرست فرد تھا اس کا نام تھا عمر ابن عبدود, اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ہزار افراد سے اکیلا جنگ کر سکتا ہے. جس وقت یہ کود کے آیا اور اس نے ندا بلند کی حل من مبارز حل من مبارز, تو مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. ہدف آپ کا یہ تھا کہ دیگر اصحاب کو بھی بیدار کیا جائے اور کہا جائے کہ تم بھی مقابلے کے لیے اٹھو, لیکن کئی دفعہ ندا کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو اٹھنے کا حکم دیا اور پھر اپنی تلوار آپ کو دی اور آپ کے سر پہ امامہ باندھا, آپ کو زرہ پہنائی اور عمر بن عبدود کے مقابلے میں بھیجا, اور ساتھ ہی دعا فرمائی کہ یا اللہ جنگ احد میں تو نے حمزہ کو لے لیا, علی کی حفاظت فرما. غرض یہ کہ مولا امیر المؤمنین جب عمر بن عبدود کے پاس پہنچے تو وہ گھوڑے پہ سوار تھا اور مولا امیر المؤمنین بھی گھوڑے پہ سوار تھے. عمر ابن عبدود نے پوچھا کہ تم کون ہو, تو مولا امیر المومنین نے اپنا تعارف کرایا تو کہا کہ ہاں تمہارا باپ میرا دوست تھا، بس تم میرے بھتیجے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم سے جنگ کروں، تمہیں قتل کروں، لیکن مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں قتل کروں۔ اب اس کے بعد مولا امیر المومنین نے ایک جملہ کہا کہ جو تاریخ میں دو طرح سے نقل ہوا ہے، وہ یہ کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جس سے جنگ کرتے ہو اس کی دو شرائط میں سے ایک کو قبول کرتے ہو، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ تین شرائط میں سے ایک کو قبول کرتے ہو۔ تو خیر اس نے جواب دیا ہاں، تو ایک جگہ بیان ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ، اس نے کہا یہ ممکن نہیں، تو کہا کہ نیچے اتر آؤ جنگ کرنے کے لیے، اور وہ نیچے اترا اور پھر مقابلہ شروع ہوا۔ دوسرے قول کے مطابق آپ نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ، اس نے کہا کہ نہیں، تو کہا مکے واپس چلے جاؤ، تو اس نے کہا کہ عورتیں میرا مذاق بنائیں گی کہ تم ایک نوجوان کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو کہا کہ پھر نیچے اتر آؤ۔ اب دونوں روایتوں میں دو شرطیں تو مشترک ہیں، ایمان لانے کی اور گھوڑے سے نیچے اترنے کی، لیکن دوسری روایت میں ایک شرط کا اضافہ ہے، اور وہ یہ کہ تم مکے واپس چلے جاؤ۔ غرض یہ کہ اترا اور مقابلہ شروع ہوا، اس نے وار کیا کہ جسے مولا امیر المومنین نے اپنی ڈھال سے روکا، لیکن یہ وار اتنا شدید تھا کہ اس کی تلوار ڈھال میں داخل ہو گئی، اور یہاں تک کہ مولا امیر المومنین کے سر پہ زخم لگا۔ بعض جگہ تاریخ میں مولا امیر المومنین کو کہا گیا ذوالقرنین، اب اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا امیر المومنین کے سر پہ دو تلوار کے وار ہوئے، ایک وار اسی جنگ خندق میں ہوا، اور دوسرا وار ہوا کہ جب ابن ملجم نے مولا امیر المومنین پر سجدے کے عالم میں وار کیا۔ لیکن یہ قول یعنی ذوالقرنین اس وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن بالآخر تاریخ میں اس کا ذکر ہے۔ مولا امیر المومنین نے ایک وار کیا عمر بن عبدوت پر، اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، تڑپنے لگا اور اس کا خون بہنے لگا۔ اب تاریخ میں بعض جگہ مزید اور کچھ اضافے کے ساتھ خبر ملتی ہے، اور وہ یہ کہ مولا امیر المومنین اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھے، اور اس وقت اس نے مولا امیر المومنین کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، لیکن جیسے ہی اس نے تھوکا تو مولا امیر المومنین سینے سے نیچے اتر آئے اور کچھ دیر ٹہلے، اور اس کے بعد اس کا سر جدا کیا۔ اور بعد میں اس چیز کا جب سبب پوچھا لوگوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تھا تو مجھے غصہ آ گیا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس اللہ کے دشمن کا سر تن سے جدا کروں تو اس میں میرا بھی غصہ شامل ہو، یعنی خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے دشمنوں سے جنگ چاہتا ہوں۔ یہی وہ جنگ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کے لیے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی ابن ابی طالب کی یہ ضربت جن و انس کی تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آیا تھا، کہ جس کی تعداد بیان کی جاتی ہے تقریباً 30,000، اور ان سب کے درمیان جو اہم ترین فرد تھا وہ عمر ابن عبدوت تھا۔ جس وقت مولا امیر المومنین کے مقابلے پر یہ شخص آیا تو اس وقت اکثر اصحاب کے مورل ڈاؤن ہو چکے تھے، مولا امیر المومنین کے مقابلے میں جس وقت یہ شخص آیا تو کفار کے مورل بہت زیادہ ہائی تھے۔ جیسے ہی مولا امیر المومنین نے عمر ابن عبدوت پر حملہ کیا اور اسے ڈھیر کر دیا، اور بعد میں اس کے سر کو تن سے جدا کیا، تو اس وقت تمام مسلمانوں کے مورل ہائی ہوئے اور کفار کے مورل ڈاؤن ہو گئے کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جب مولا امیر المومنین عمر ابن عبدوت کے مقابلے پر گئے، اور یہ ہم توجہ دلا چکے کہ مولا امیر المومنین کا یہ مقابلہ بہت اہم تھا، اسی طرح سے اس جانب سے عمر ابن عبدوت بھی بہت اہم فرد تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برز الایمان کلہ، کہ یعنی مولا امیر المومنین کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت ایمان پورا کا پورا جا رہا ہے، کس کے مقابلے میں؟ کفر کلہ، کہ مکمل کفر کے مقابلے میں، یعنی تمام کفر کا دار و مدار اس وقت عمر ابن عبدوت پہ تھا، اور تمام اسلام کا دار و مدار اس پر تھا کہ کوئی مقابلے کے لیے اٹھے اور عمر ابن عبدوت کو قتل کر دے۔ لہٰذا مورخین اہل سنت نے بہت ساری جگہ جب فضائل مولا امیر المومنین کو چھپایا، لیکن جنگ خندق میں مولا امیر المومنین کی فضیلت کو نہیں چھپا سکے۔ بہت ساری جگہ اگر آپ بعض کتابیں دیکھیں، مثال کے طور پر سلمان ندوی صاحب کی سیرت النبی دیکھیں، اسی طرح سے اور بعض کتابیں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ علم کے مسئلے میں اختلاف رائے کی، مولا امیر المومنین کے ذکر کو کم سے کم کیا، لیکن جنگ خندق اور خیبر ایسے مارکے ہیں کہ جس میں اتنی بڑی کامیابی اسلام کو ملی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مولا امیر المومنین کا ذکر ان لوگوں کو کرنا پڑا کہ جو عموماً مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کم کرتے ہیں یا ان کے فضائل کو کم کرتے ہیں یا ان کے فضائل کو چھپاتے ہیں۔ اب جیسے ہی عمرو بن عبدوت قتل ہوا، اسی طرح سے جو لوگ بھاگے ان میں سے بھی کچھ قتل ہوئے، تو کفار بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب یہ جنگ تقریباً 3 دن تک تو لگاتار اسی صورت میں چلتی رہی کہ پتھر آتے رہے اور تیر چلتے رہے اور اس قسم کا مقابلہ ہوتا رہا، لیکن کفار پر باوجود یہ کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ایک وحشت سی تاری تھی۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ جنگ تو بہت بڑی تھی، لیکن اس میں دونوں جانب کے افراد جو قتل ہوئے وہ تقریباً مسلمانوں کی جانب سے 6 یا 7 افراد شہید ہوئے، اور کفار کی جانب سے بھی بہت بڑی تعداد قتل نہیں ہوئی، جبکہ یہ جنگ بہت بڑی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ ختم کیسے ہوئی؟ تو یہاں پر ایک فرد کا ذکر کیا جائے گا کہ جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور یہ اسی قسم کے افراد تھے کہ جس طرح سے بنو ہاشم کے بعض افراد تھے، اور خصوصاً جناب عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے، اور اسی طرح سے اور بعض افراد نے بھی اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ انہی میں سے ایک تھے جناب نعیم بن مسعود۔ یہ جناب نعیم بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں دل سے مسلمان ہوں، لیکن اب تک میں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں۔ اور اشارہ تھا اس جانب کہ اس وقت جو آپ کا محاصرہ ہے اسے کس طریقے سے میں ختم کروا سکتا ہوں۔ جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی فوجوں کو تقسیم کر دو، متفرق کر دو، یعنی کنایا تھا اس چیز سے کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں تقسیم ہو کر۔ یہ جناب نعیم بن مسعود پہلے گئے بنی غطفان کے پاس اور ان سے یہی کہا کہ بنو قریظہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس طرح سے بنو غطفان سے یہ کہا کہ قریش اگر واپس چلے گئے تو تم لوگوں کا کیا ہوگا، کیونکہ جنگ جیتی بھی جا سکتی ہے، ہاری بھی جا سکتی ہے۔ اگر جیت گئے تو صحیح ہے، جیت گئے، لیکن اگر جیتنے کے بعد بھی خطرہ یہ ہوگا، کیونکہ یہ تو واپس چلے جائیں گے اور مدینے والے یہیں پر ہیں، بالآخر وہ تمہیں کسی دن بھی پیس دیں گے، اور اگر جنگ ہار گئے پھر تو تم بہت ہی بری طریقے سے پس جاؤ گے اور مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور اسی طرح سے اگر قریش والے پشیمان ہو کے چلے گئے تو تم بہت ہی بری طرح سے پھنسو گے، لہٰذا تم قریش کے چند بڑے افراد کو اپنے پاس رکھو اور ان سے کہو کہ ہم ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تم لوگ جنگ سے فرار اختیار نہ کرو۔ دوسری جانب یہ گئے کفار قریش کے پاس اور ان سے کہا کہ بنو غطفان اب پشیمان ہیں اور وہ تمہارا ساتھ شاید نہیں دیں گے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے بعض بڑے افراد کو اپنے پاس یرغمال مال بنا کر محمد کے پاس روانہ کر دیں، اور جو انہوں نے غلط کام کیا اس کی عذرخواہی کریں اور اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اور ان دونوں کو ڈرایا کہ یہودی کسی وقت بھی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اور وہ محمد کی جانب جا سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ پہلے مرحلے میں تو جب قریش والے گئے بنو غطفان کے پاس تو بنو غطفان نے کہا کہ تم لوگ اگر جنگ سے واپس چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا، اپنے چند افراد ہمارے پاس امانتاً رکھواؤ تاکہ تم لوگ کسی بھی صورت جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کر سکو۔ جب یہ جملہ سنا بنو غطفان سے قریش والوں نے تو وہ ڈر گئے کہ واقعاً نعیم بن مسعود نے صحیح کہا تھا کہ یہ ہمارے بڑوں کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں۔ اب جب یہ دونوں قبیلے گئے یہودیوں کے پاس تو یہودیوں کو یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ اگر اس طرح سے واپس چلے گئے تمہارا کیا ہوگا، تو یہودیوں نے کہا، اور یہ رات تھی جمعے کی، ان دونوں نے کہا کہ اگلے دن ہم مل کے حملہ کر دیں، تو یہودیوں نے کہا کہ اگلے دن ہفتہ ہے اور ہم ہفتے کو کوئی کام نہیں کرتے۔ اس طرح سے یہ تینوں گروہ آپس میں تقسیم ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبردست قسم کی ہوا کے ذریعے سے اور بارش کے ذریعے سے ان کے حوصلوں کو اور زیادہ پست کر دیا۔ اب جب یہ بیابان میں تھے اور رات بہت زیادہ تاریک تھی تو زوردار آندھیاں چلی جن سے ان کے خیمے اڑ گئے، اور آگ ادھر سے ادھر بیابان میں پھیل گئی اور کھانے کی دیگیں پلٹ گئیں۔ اسی دوران ان تمام افراد نے آپس میں گفتگو کی کہ بہتر یہی ہے کہ ہم رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ یہی مشورہ تھا ابو سفیان کا، اور اس طرح سے یہ تمام فوج رات کی تاریکی میں مکے کی جانب واپس چلی گئی اور مسلمان محفوظ ہو گئے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔